بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج اتوار ہے، 16 بہمن 1401 ہجری شمسی مطابق 14 رجب المرجب 1444 ہجری قمری اور 5 فروری 2023 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام بزم دوستاں۔ اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا انقلاب اسلامی کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے بہار انقلاب۔ سامن، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ چند ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا طویل علالت کے بعد دبئی کے ایک ہسپتال میں انتقال، آخری رسومات پاکستان میں ادا کیے جانے کا اعلان۔ ہندوستان کی حکومت کشمیریوں سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے، پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر شہباز شریف کا نئی دہلی سے مطالبہ۔ اور چین کے غبارے کو امریکی طیارے کے ذریعے ٹارگٹ کیے جانے پر چین اور امریکہ میں کشیدگی، بیجنگ نے امریکی اقدام کو عالمی قوانین کے منافی قرار دے دیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق صدر اور سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل علالت کے بعد بیرون ملک انتقال کر گئے۔ سابق صدر کے اہل خانہ نے پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کی میت کو تدفین کے لیے پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے پرویز مشرف طویل عرصے سے دبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 79 برس تھی۔ پرویز مشرف کے انتقال پر پاکستان کے عسکری اور سیاسی حلقوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہونے والے پرویز مشرف قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے 1964 میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1998 میں انہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو بحیثیت آرمی چیف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ 2001 سے 2008 تک پاکستان کے باوردی صدر رہے، جس کی قومی اسمبلی نے توثیق کی تھی۔ تاہم 2007 میں وہ فوج کی سربراہی سے سبکدوش ہو گئے۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد افغانستان پر حملوں میں پاکستان کو امریکی اتحادی بنانے میں انہوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ پاکستان کی خصوصی عدالت نے 2019 میں سنگین غداری کے الزام میں انہیں موت کی سزا سنائی تھی۔ تاہم 1 ماہ بعد لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف حکومت کی جانب سے پرویز مشرف کے خلاف کیے گئے تمام اقدامات کو کل عدم قرار دے دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور کشمیر کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں جموں کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا اور حل طلب مسئلہ قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان، اقوام متحدہ اور سب سے اہم کشمیر کے لوگوں سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان کے عوام اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہر سال 5 فروری کو ان سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے الزام عائد کیا کہ ہندوستان گزشتہ 75 سال سے کشمیری عوام پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں جلسے جلوس منعقد اور جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں ہوئے دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے پولیس کے حوالے سے خبر دی ہے کہ یہ دھماکہ کوئٹہ شہر میں پولیس لائن کے قریب ہوا ہے۔ پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمی کو سول ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی اور لوگ خوف و ہراس کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے کر دھماکے کی نوعیت اور محرکات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اسے قبل 30 جنوری کو پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں ہوئے انتہائی خوفناک دہشت گردانہ بم دھماکے میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ 150 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے ایک چینی غبارے کو مار گرایا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کیرولینا کے ساحلوں کے قریب چین کے ایک جاسوس غبارے کو مار گرایا ہے۔ امریکی فوج نے یہ دعویٰ ایسے وقت کیا ہے کہ جب حکومت چین پہلے بتا چکی ہے کہ امریکہ کے اوپر اڑنے والا غبارہ سیویلین ہے اور اسے موسمیاتی اور سائنسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے امریکی اقدام پر افسوس اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ امریکہ نے اس اقدام کے ذریعے بین الاقوامی چارٹر کی سنگین خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ نے بائیڈن انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہے کہ چینی بالون کس طرح امریکہ کی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ 2.2 ارب ڈالر کے مزید ہتھیار یوکرین کو فراہم کیے جا رہے ہیں، جن میں دور مار راکٹ اور میزائل بھی شامل ہیں، جس کے نتیجے میں روسی فوج کا مقابلہ کرنے میں یوکرین کی جنگی توانائی 2 گنا بڑھ جائے گی۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان پیٹ رائڈر نے کہا ہے کہ 2.2 ارب ڈالر کے مزید ہتھیار یوکرین کو فراہم کیے جا رہے ہیں، جن میں دور مار راکٹ و میزائل اور GLSDB یعنی چھوٹے سائز کے ایسے بم شامل ہیں جو زمین سے چھوڑے جاتے ہیں اور 150 کلومیٹر کے دائرے میں روسی فوجی مراکز کو نشانہ بنا سکیں گے۔ ان ہتھیاروں کے نتیجے میں روسی فوج کا مقابلہ کرنے میں یوکرین کی جنگی توانائی 2 گنا بڑھ جائے گی اور یوکرینی فوج اپنے ملک کے علاقے روس سے واپس لے سکے گی۔ چھوٹے سائز کے ان بموں کو یوکرینی فوج دونباس، یاپوریشیا، خرسون اور کریمیا کے علاقوں تک روسی فوج کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر سکے گی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے امریکی ہتھیاروں کی اس کھیپ کی ترسیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمیں جتنے دور مار ہتھیار ملیں گے اور ہماری فوج جتنا زیادہ سرگرم ہوگی اتنا ہی زیادہ روس کی جارحیت کو روکنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین کافی عرصے سے امریکہ سے دور مار ہتھیار کی درخواست کر رہا تھا تاکہ دور دراز کے علاقوں میں واقع روسی فوجی ٹھکانوں کو تباہ کیا جا سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوکرین جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر مغرب اور امریکہ کی جانب سے فراہم کیے جانے والے ہتھیاروں کی بنا پر جنگ یوکرین ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور جنگ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب روس نے جو مغرب کی فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، نیٹو کی فوجی اور انٹیلیجنس حمایت سے کریمیا پر یوکرین کے ممکنہ حملے کے بارے میں مغرب اور نیٹو کو سخت خبردار کیا ہے۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کی سیکرٹری میڈویڈوف نے کریمیا پر یوکرین کے ممکنہ حملے پر خبردار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت عوام کا احترام کیا جانا چاہیے اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کریمیا روس کا علاقہ ہے اور کریمیا پر حملہ روس پر حملے کے مترادف ہوگا اور جنگ کے پیچیدہ طور پر شدت اختیار کر جانے کا ذمہ دار یوکرین اور اس کے امریکی و مغربی حامی ہوں گے۔ انہوں نے یوکرین کے حکام کو مشورہ بھی دیا ہے کہ عقل سے کام لیں چونکہ کریمیا پر حملے کی صورت میں روس کی جانب سے کسی بھی طرح کے ہتھیاروں سے انتقام لیا جا سکتا ہے اور جواب دیا جا سکتا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے غیر قانونی انخلاء اور یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کا ذکر کیے بغیر کہا کہ یہ معاہدہ مرا نہیں بلکہ معطل ہوا ہے۔ ہسپانوی نیوز ایجنسی ڈیجیٹل کالم کو انٹرویو دیتے ہوئے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ویانا پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کئی ماہ تک جاری رہنے کے بعد ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے تھے جہاں ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا امریکہ اگر ایران کے جائز مطالبات اور پائیدار معاہدے کے تقاضوں کو پورا کر دیتا تو فریقین کے درمیان حتمی سمجھوتا ہو سکتا تھا۔ ویانا میں کئی مہینوں کے مذاکرات کے تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس اندرونی مسائل اور صہیونی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے جوہری معاہدے میں واپسی کا فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن ایران کو قصوروار ٹھہرانے اور من پسند ڈیڈ لائن مقرر کرنے جیسے ناکارہ حربوں پر اتر آیا ہے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں واقع شہر جنین میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کیے جانے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے مزید فوجیوں کو جنین روانہ کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے جنین کے مغرب میں واقع برقین پر بھی حملہ کیا جہاں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی۔ صہیونی فوجی نے ہفتے کو بھی تحریک مزاحمت کے مجاہدوں کو گرفتار کرنے کے بہانے شہر اریحا میں اقبا جبر کیمپ پر حملہ کیا تھا جہاں فلسطینی مجاہدین نے شدید مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اریحا کے ہسپتال کے سربراہ کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ میں 13 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں جن میں 2 کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے، جبکہ 6 فلسطینیوں کو صہیونی فوجیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کے آس پاس صہیونی بستیوں میں شدید دھماکے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ آوازیں غزہ کے قریب واقع صہیونی علاقوں صدیروت اور نتیفوت سے سنی گئیں۔ صہیونی حکومت کے کان ریڈیو نے کہا ہے کہ دھماکوں کی آوازیں آئرن ڈوم سسٹم کے فعال ہونے اور غزہ سے اڑنے والے ڈرون طیارے کو نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ صہیونی فوج نے گزشتہ ہفتے بدھ کو بھی غزہ کے قریب واقع غیر قانونی صہیونی بستی پر داغے جانے والے راکٹ کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی تھی۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بھی جمعرات کو غزہ سے ہونے والے راکٹ حملے کے بعد تحریک مزاحمت کے ایک مرکز کو 5 میزائلوں سے نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل صرف غزہ کے علاقے میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا، مگر اب مقابلے کا دائرہ غرب اردن کے مختلف علاقوں تک پھیل گیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب فلسطینی مجاہدین کے حق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، نبی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس، ہم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی خبروں میں بھی بیان کیا گیا، پاکستان کے سابق آرمی چیف اور سابق صدر پرویز مشرف دبئی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں. ویسے تو وہ کافی عرصے سے علیل تھے لیکن پرویز مشرف صاحب کی شخصیت پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو ہے ایک خاص نگاہ سے جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے, اور ان کا 10 سالہ اقتدار جو ہے وہ بڑے نشیب و فراز کا شکار رہا, اور اسی دوران افغانستان پر امریکہ کی چڑھائی, 9/11 کے واقعات, اور امریکہ کی اس علاقے کے اندر جو ہے آمد و رفت جو ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوا. ہم گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ فوجی عامروں کے ذریعے سے امریکہ اور سامراجی قوتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ان کو کرتی ہیں, اور پاکستان کے جو حالات ہیں سیاسی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, تو پاکستان کے سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو مثلاً مارشل لا کا دور تھا وہ سبب بنا ہے پاکستان کی ابتر صورت حال کا. مشرف کے اس دور کو کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ فوجی حکمرانی کی اور اس کے بعد اس کو سول حکمرانی میں تبدیل کر دیا, اور وہ حالات امریکہ کے, اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سید پرویز مشرف پاکستانی تاریخ کا ایک متنازع کردار کے جو اپنی بہت ساری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس طرح کی شخصیات کے بارے میں یقیناً تاریخ میں بہت کچھ لکھا جائے گا, لکھا جا چکا ہے. خود انہوں نے اپنی خود نوشت میں بھی اپنی بعض خوبیوں اور خامیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے.
جی,
لہذا بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے تو اس کی صرف اچھائیوں کو یاد کرنا چاہیے, لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ معاشرے میں ان کا رول اس طرح کا ہوتا ہے, اپنی ان اجتماعی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ زیر بحث رہتے ہیں, اور جب کوئی شخصیت اور اس کا کردار زیر بحث آتا ہے تو خوبیاں اور خامیاں پھر دونوں ساتھ ساتھ
بیان کی
جاتی ہیں. دیکھیں, جنرل مشرف مرحوم, ان کا ایک فوجی کیریئر دیکھیں تو ایک بڑا مضبوط فوجی کیریئر نظر آتا ہے ان کا, اور ایس ایس جی کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی اور آخر تک وہ فوج کے اندر اپنے اس یعنی جو کمانڈوز کا ایک سیکشن ہوتا ہے اس کے عنوان سے وہ اپنے اوپر فخر بھی کرتے تھے, اور پاکستانی فوج کو بھی وہ اسی اس میں دیکھتے تھے. وہ کس طرح آرمی چیف بنے, یہ خود ایک پاکستان میں آرمی چیف جب بنائے جاتے ہیں تو اس کی ایک اپنی ایک داستان ہے, اس کا جو پیٹرن ہے, جو طریقہ کار ہے, اس پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں, اور وقت کا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک خاص اپنے جو اس کے معیارات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ 5-6 جرنیلوں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے چاہے وہ سینئر نہ بھی ہو. تو اس لحاظ سے یہ انتخاب بھی ہمیشہ متنازع رہا ہے پاکستان میں. کم ہی ایسے مواقع ہیں کہ کسی آرمی چیف کی تعیناتی پہ مکمل طور پہ ہم آہنگی ہو. ہمیشہ پرائم منسٹر کی چونکہ ایما پہ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر اگر وہ حامی ہے تو ظاہر اپوزیشن مخالف ہوگی, خود آرمی کے اندر بھی اس پہ ہلکی پھلکی آوازیں اٹھتی ہیں. بہرحال مشرف بنے آرمی چیف اور 1.5 سال کے اندر ہی ان کے نواز شریف سے اختلافات شروع ہو گئے, اور 1998 میں انہوں نے بہرحال نواز شریف کے خلاف کو کیا, اور بغاوت کہیں یا جو بھی لفظ آپ کہیں, فوجی بغاوت یا مارشل لا جو بھی اصطلاح استعمال کریں, اصل تو مارشل لا ہی ہوتا ہے لیکن جی. اس کی اصطلاحیں مختلف استعمال ہوتی ہیں. لہذا وہ 1998 سے لے کے 2001 تک چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ رہے, جس کو پہلے چیف آف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا تھا. تو چونکہ پاکستان میں مارشل لا لگانا جو ہے وہ دستوری اور قانونی لحاظ سے اب ایک غیر قانونی اور قابل جسے کہتے ہیں کہ حتیٰ اس کے لیے سزائے موت جیسی سزا متعین ہے، طے کی گئی ہے
بغاوت کا مقدمہ،
اس کو بغاوت کا مقدمہ، اور بہرحال اس کے لیے لہٰذا وہ اب وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، کام تو وہی ہوتا ہے اور اس کا. تو یہ چیف ایگزیکٹو سے پھر پریزیڈنٹ بنے، پھر پریزیڈنٹ کے دور میں ابھی وہ پریزیڈنٹ کا جسے کہتے ہیں تازہ ہی ان کے حلف کے ابھی ان کے سائن کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو ادھر سے 2001 ستمبر کا واقعہ پیش آ گیا، اور اس واقعے نے بہرحال پوری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو تاریخ ہے اس کے اندر ایک بڑا موڑ ثابت ہوا. یعنی کسی زمانے میں جو تجزیہ نگار وہ یہ کہتے تھے کہ 9/11 سے پہلے کا دور اور 9/11 کے بعد کا دور، یعنی اس نے اس کو دنیا کی ہسٹری کو گویا اس نے تقسیم کر دیا. اب اس 9/11 کے بعد جس انداز سے جنرل مشرف پہ ایک دباؤ آیا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے جس انداز سے پاکستان کی سابقہ پالیسیوں کے بارے میں یو ٹرن لیا، اور بقول میڈیا کے انہوں نے اس طالبان کو جس کو خود پاکستانی فوج نے تخلیق کیا تھا، مضبوط کیا تھا، اسی طالبان کو انہوں نے ڈالروں کے عوض بیچا، انہی طالبان کے بڑے بڑے لیڈروں کو پاکستان کے اندر گرفتار کیا، اور انہی قائدین کو انہوں نے اپنے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو ایک بڑا جو اعتراض جنرل مشرف پہ کیا جاتا ہے وہ طالبان کے عنوان سے ان کی پالیسی ہے.
یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں جو پاکستان کو دھکیلا گیا ہے اس میں مثلا جنرل پرویز مشرف کا مثلا کردار ہے.
دیکھیں امریکہ نے اس زمانے میں اعلان کیا تھا نا کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ صحیح ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ دہشت گرد ہے. تو یہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے وہ مشرف لیٹ گئے، جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ امریکہ کے سامنے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی خدمت میں ہیں، جو آپ حکم دیں گے ہم عمل کریں گے. اور اس وقت کولن پاول تھے غالباً امریکن وزیر خارجہ، تو ان کے بیان میں بھی ایک جگہ کہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی امید نہیں تھی کہ ایک پاکستان کا آرمی چیف اس طرح ہماری ساری باتیں ایک ہی ٹیلی فون پہ مان لے گا. ہم سمجھ رہے تھے کہ پانچ ہم نے کہی ہیں تو دو مان لیں گے، تین ریجیکٹ کر دیں گے. بہرحال ایک ایک متنازع جو ان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں مشرف کے ساتھ، ان میں سے ایک جو ہے وہ 9/11 کے بعد پاکستان کی پالیسی ہیں. اس کے بعد دوسرے اگر جو ان کا متنازع ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر انہوں نے جس انداز سے بعض اقدامات ایسے کیے ہیں کہ جو آج تک اس پاکستان کے عدم استحکام کا باعث ہیں. البتہ ان کی ایک اچھی کوشش جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ایک کوشش تھی، اور وہ خود وہاں پہ آگرہ گئے اور مذاکرات اور یہ وہ، تو ایک مثبت بات ان کی بھی دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اوور آل ایک متنازع شخصیت تھے. البتہ اس دور میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال قدرے بہتر ہوئی تھی، یعنی جو مثبت چیز ان کے بارے میں آتی ہے وہ یہی ہے. باقی ان کے جتنے ناقدین ہیں وہ ہمیشہ ان کو ایک متنازع شخصیت ہی قرار دیتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 16 بہمن, 14 رجب اور 5 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ فروری سن 814 عیسوی کو قرون وسطی میں یورپ کے طاقتور بادشاہ شارلیمین یا چارلس دی گریٹ کا انتقال ہوا. وہ 742 میں فرانس میں پیدا ہوئے. وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ مشترکہ طور پر تخت حکومت پر بیٹھے اور وہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد 771 میں اکیلے بادشاہ بن گئے. انہوں نے اپنی حریف اقوام کو کچلنا اور اپنی سلطنت کو توسیع دینا شروع کر دیا. وہ یورپ کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے پوپ لیو سیوم سے تاج شاہی وصول کیا اور اس طرح بادشاہ کو روحانی مقام و مرتبہ حاصل ہوا. اس کے باوجود شارلیمین نے اپنی طاقت کے تحفظ اور اپنی سلطنت میں اضافے کے لیے داخلی مخالفین اور قرب و جوار کے علاقے کے لوگوں کو سختی سے سرکوب کیا. پانچ فروری سن 1881 کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلسفی اور تاریخ دان تھامس کارلائل کا انتقال ہوا. وہ 1795 میں ایک دیہی خاندان میں پیدا ہوئے. انہوں نے جرمن اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی. کارلائل نے اسلامی ملکوں کے متعدد سفر کیے جن کے دوران اسلامی تمدن و ثقافت سے واقفیت حاصل کی. وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن قلب ہستی کی آواز ہے جو لوگوں کو سننی چاہیے. اگر انہوں نے اس کلام پر توجہ نہ دی تو پھر کوئی دوسرا کلام اس قابل نہیں ہے جس پر توجہ دی جائے. یہ شہرا آفاق فلسفی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا نے اس عظیم انسان کو علم و حکمت عطا کی تھی. وہ گہری بصیرت, پر اثر نگاہ اور عظیم روح کے مالک اور جاہ طلبی سے دور تھے. پیغمبر اسلام ان ہستیوں میں سے تھے جنہیں خدا نے مخلص قرار دیا ہے. کارلائل کی متعدد اہم کتابوں میں انقلاب فرانس اور ماضی اور حال کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سولہ بہمن سن 1273 ہجری شمسی کو ایران کے ایک بڑے عالم دین، مرجع تقلید اور تمباکو تحریک کے قائد آیت اللہ مرزا محمد حسن شیرازی نے وفات پائی۔ وہ سن 1193 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی اور قرآنی علوم کی تحصیل کے بعد اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کی غرض سے وہ نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ شیرازی کچھ ہی عرصے میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے اور عظیم مراجع کی فہرست میں شمار کیے جانے لگے۔ مرزا شیرازی کی مرجعیت اور قیادت کے زمانے کا اہم ترین سیاسی واقعہ برطانوی ریجی کمپنی کے ساتھ تمباکو کی صنعت و تجارت کا معاہدہ ہے، جس کی روح سے ایران میں تمباکو کی صنعت و تجارت کا لائسنس 50 سال تک کے لیے اس کمپنی کو دے دیا گیا تھا۔ مرزا شیرازی سمیت دوسرے مجاہد علماء نے اس استعماری معاہدے کی شدید مخالفت کی۔ مرزا شیرازی نے تمباکو کی حرمت کا تاریخی فتویٰ صادر کر کے ایران میں اغیار کے اثر رسوخ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایرانی عوام نے اس فتوے پر سختی سے عمل کیا، جس کے باعث برطانیہ نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کی اور ریجی معاہدہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ چودہ رجب سن 1272 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1207 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم اور قرآن سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خود استادی کی منزل تک پہنچے۔ آیت اللہ خاتون آبادی کو فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام کے علاوہ ریاضیات کا بھی کافی علم تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ اخبارات، معاف کیجیے گا، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ویب سائٹ پر بھی آپ ہماری لائیو نشریات سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ لیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں سے۔ عمران جیل بھرو تحریک کی دھمکی، قوم تیار رہے، سڑکوں پر احتجاج سے معیشت خراب ہوگی، چیئرمین پی ٹی آئی۔ جیل بھرو تحریک میں قیادت پہلے گرفتاری دیتی ہے، حکومتی ترجمان۔ آئی ایم ایف معاہدہ جمعرات کو متوقع، برآمدی شعبے کے لیے بجلی گیس ٹیرف کی سبسڈی ختم کرنے پر اصولی اتفاق۔ ایپیکس کمیٹی نے افغان مہاجرین کے حوالے سے نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا، آئی جی کے پی۔ سربراہ افغان طالبان سے دہشت گردوں کو روکنے کا کہیں گے پاکستانی حکام۔ امریکی طیاروں نے چین کے جاسوس غبارے کو مار گرایا۔ بھارت کا روسی پیٹرول کی ادائیگیاں ڈالر نہیں درہم میں کرنے کا فیصلہ۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے آج کے اداریے کا عنوان ہے آئی ایم ایف سے ٹیکنیکی مذاکرات۔ اخبار لکھتا ہے اس وقت جب اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر گر کر 3.9 ارب ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں، جو مشکل اگر دنوں کے نہیں تو چند ہفتوں کے رہ گئے ہیں۔ اگرچہ آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر قرضے کی قسط انہیں بمشکل سنبھالا دے پائے گی، اقتصادی ماہرین کے مطابق دوسرے چینلوں سے ممکنہ قرضوں اور امداد کی وصولی کے راستے کھلنے کی راہ ہموار ہوگی۔ آئی ایم ایف کی ٹیم اور حکومت کے درمیان پہلے مرحلے کے 4 روز سے جاری ٹیکنیکی مذاکرات جو جمعے کے روز مکمل ہو گئے، اس کا بجلی اور گیس کا ٹیرف بڑھانے، پیٹرولیم پر 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ، توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافے اور غریب اور متوسط آمدنی والے طبقے کی مشکلات بڑھانے کا باعث بنے گا۔ مذاکرات میں آئی ایم ایف کی ٹیم نے نومینل گروتھ کی بنیاد پر مہنگائی 30% سے بڑھنے کا امکان ظاہر کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایف بی آر سے ٹیکس جمع کرنے میں اضافے کی بھی شرائط رکھی ہیں، جن میں ٹیکس اور نان ٹیکس محاذ پر سخت ترین فیصلے شامل ہیں۔ سب سے مشکل مطالبہ بجلی کی لائف لائن یعنی 300 یونٹ سے کم خرچ کرنے والے صارفین کا استثناء ختم کرنا ہے۔ اس ضمن میں آئی ایم ایف یونٹوں کی حد 200 پر لانے کو بھی تیار نہیں۔ اس کا موقف ہے کہ اس اقدام سے گردشی قرضہ جو 29 خرب روپے تک پہنچ چکا ہے، اس میں مزید اضافہ باعث تشویش ہوگا۔ اس تصویر کا دوسرا رخ کرپشن سرخ فیتے کے خاتمے، کاروبار اور ٹیکس کلچر کا فروغ ہے، جس کی معاشی تجزیہ کاروں اور عوامی حلقوں کی طرف سے شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے، اور اعلی عہدوں پر متمکن طبقے اور ریٹائرڈ افسران کو مفت 1000 لیٹر پیٹرول اور بجلی کے یونٹ فراہم کرنے کی مراعات واپس لینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ حکومت کو آئی ایم ایف کے دباؤ کی شکل میں ایک اخلاقی جواز مل گیا ہے، جس پر عمل درآمد معاشی مشکلات کم کرنے میں مدد دے سکے گا۔ اور سمن، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ چائلڈ میرج کے خلاف آسام میں دوسرے دن بھی کریک ڈاؤن، پجاری و قاضی سمیت اب تک 2200 سے زائد افراد گرفتار، بدر الدین اجمل اور اسد الدین اویسی کو پولیس ایکشن پر سخت اعتراض۔ ہندوستانی کمپنی نے امریکی مارکیٹ سے آنکھوں کی ادویات واپس لے لی۔ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کی منسوخی پر چدمبرم کی برہمی۔ اخبار اس خبر کے ذیل میں لکھتا ہے، کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر مرکز پر حملہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا تھا کہ اعلی تعلیم کے لیے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ جیسی مختلف اسکیمیں پہلے سے ہی چل رہی ہیں، ایسے میں حکومت نے مالی سال 2022-23 میں مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر نے ٹویٹ کیا کہ اقلیتی طلبہ کے لیے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ اور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی قرضوں پر سبسڈی کو منسوخ کرنے کا حکومت کا فیصلہ منمانا اور غیر معقول ہے۔ حکومت کی جانب سے بہت سی اسکیموں کو چلانے کی دلیل، پدمبرم نے لکھا کہ یہ کیا یہ فیلوشپ اور سبسڈی تھی جو دوسری اسکیموں کی طرح تھی۔ چدمبرم نے لکھا کہ منریگا پی ایم کسان کی طرح ہے، اولڈ ایج پینشن بھی منریگا کی طرح ہے، اور ایسی درجنوں اسکیمیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ چدمبرم نے الزام لگایا کہ حکومت اقلیتی طلبہ کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے اور کھلے عام اپنی اقلیت مخالف پالیسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، گویا یہ اس کی عزت کا معاملہ ہے۔ چدمبرم نے اسے شرمناک قرار دیا ہے۔ سمن کشمیر غریبوں کے آشیانوں پر بلڈوزر چلایا گیا، اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، جموں کشمیر کی گرمائی راجدھانی سری نگر کے بادشاہی باغ علاقے میں ہفتے کی صبح محکمہ مال کی ٹیم نے غریبوں کے ڈھانچوں کو منہدم کیا۔ متاثرین نے الزام لگایا کہ ہم غریب طبقے سے وابستہ ہیں اور محکمہ مال کی جانب سے انہیں نوٹس بھی نہیں دی گئی۔ یو این آئی اردو کے نامہ نگار نے بتایا کہ بادشاہی باغ سری نگر میں ہفتے کی صبح محکمہ مال کی ٹیم نے کباڑی ڈھانچوں کو مسمار کیا۔ اس موقع پر خواتین اور مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور بلڈوزر کے سامنے آئے۔ مظاہرین نے بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے بینکوں سے لون حاصل کر کے یہاں پر تعمیرات کھڑی اور باضابطہ طور پر کرایہ بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیہاڑی مزدور ہیں، سرکار کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ خواتین نے روتے ہوئے کہا کہ ہم راستے پر آ گئے ہیں، پچھلے 20 برسوں سے یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ محکمہ مال صرف غریبوں کے ڈھانچوں کو مسمار کر رہی ہے، امیروں اور باثر افراد کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ اس موقع پر ایس ڈی ایم سری نگر نے نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران بتایا کہ کاچرائی اور اسٹینڈ لینڈ پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔ سامعین، بزم دوستاں کے بعد آپ سن سکیں گے عشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے بھائی
حسین تقوی۔
ہمارا بہت بہت سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے بہترین لمحات آپ کے انتظار میں ہوں گے انشاءاللہ۔
جی ہاں، بالکل بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور اپنے اوقات کو جو ہے جو ایک طریقے سے سالم تفریح ہیں ان سے بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوں، چونکہ زندگی کے اندر جب ایک تر و تازگی لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی ایکٹیویٹیز باجی کریں کہ جس سے جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایک تازگی پیدا ہو۔ ویسے تازگی کا میں نے ذکر کیا تو آپ تو یہی کہیں گی کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا۔
یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب فرق نہیں پڑتا، گھر میں ہو انسان یا دفتر میں ہو کہیں کوئی بیبی ہو، لیکن یہ ہے کہ انسان تھوڑا جب گیدرنگ ہوتی ہے تو اسی گیدرنگ میں تھوڑا بیٹھ کر اگر بول چال ہو جائے یا تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جائے تو وہ تھوڑا سا جو ہے انرجی، مثبت انرجی، جو پازیٹو انرجی ہے وہ انسان میں جو ہے خود بخود داخل ہونے لگتی ہے۔
بالکل ایسی ہے، اور یہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھے پن کا احساس جو ہے وہ انسان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے۔
جیسا کہ ابھی ہم پروگرام میں کر رہے ہیں، چاہے ہماری آواز اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سامعین کے لیے ایسا پروگرام ہم نشر کریں کہ ان کی تھکن دور ہو جائے۔
بالکل ایسا ہی ہے،
مشکلات کو بھلا بیٹھیں، وہ کہیں کہ بھائی چلے اب ہم ریڈیو کے پاس بیٹھے ہیں تو کوئی نئی چیز سننے کو ملے گی۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے،
اپنا آیت کا احساس ہوگا۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ رائج کرنی چاہیے، اور بہترین جو ایک زندگی کا جو لطف ہے, گھرانوں کو خوشحال کرنے والی باتیں ہیں, وہ یہی ہے کہ جیسے میاں بیوی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مہر و محبت سے پیش آنا چاہیے. جب شوہر کام کاج سے تھک ہار کے گھر پہ آتا ہے تو یہ ایک فرض ہے گھر کی خاتون کا کہ وہ بڑھ کر استقبال کرے اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ استقبال کے ساتھ ایک مسکراہٹ کے ساتھ گھر کے اندر جو ہے ایک خوشحالی کا سا سبب بنے. لیکن اب آپ یہ کہیں گی کہ جی
ہم
جی ہاں جی بالکل کہ جب ہم تھک ہار کے جاتے ہیں تو ہمیں کون جو ہے استقبال کرے گا. یقیناً یہ بات بھی ہے, یہ آج کل کے زمانے کا ایک درد ہے اور اس درد کو جو ہے وہ بہرحال ہم آپس میں بانٹ کر ہی حل کر سکتے ہیں, چونکہ مشکلات زیادہ ہیں آج کل جو ہے وہ گھر میں خاتون بھی کام کرتی ہیں مرد بھی کام کرتے ہیں, جب جا کے یہ زندگی کا پہیہ جو ہے
پہلے ایک پہیہ چلتا تھا اب دونوں پہیے چلتے ہیں
کیونکہ بہرحال اخراجات بڑھ گئے ہیں, زندگی کے جو ہے وہ طور طریقے اور جو ہے لائف اسٹائل تبدیل ہو چکا ہے, تو بہرحال جو ہے نا یہ سب اپنا اپنا حصہ ڈال کر ایک طریقے سے وہ زندگی کو سکون و آرام کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن سالم تفریحاں اسی طریقے سے تھوڑا سا وقت نکال کر بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اسی روش پر عمل کریں. جی
انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے, انشاءاللہ آپ کا وقت برا نہیں گزرے گا. جی ہاں, اور اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے ندیم جان صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
راولپنڈی پنجاب پاکستان سے لکھتے ہیں, بھائی حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کی خدمت میں سلام عرض ہے. وعلیکم السلام میرے
وعلیکم
بھائی
السلام.
لکھتے ہیں کہ چند ماہ قبل ہمارے دوست ایس عبدالغفور قیصر اور بہاول نگر پنجاب کے وسیلے سے ریڈیو تہران کی نشریات میں پروگرام بزم دوستاں سنا, بہت ہی اچھا لگا. بھائی فہیم نور صاحب صدر عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان سے ملاقات میں بھی ایک دن ریڈیو تہران کی نشریات سنی تھی. آپ کے پروگرام بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں. پروگرام بزم دوستاں سن کر اپنائیت کا احساس ہوا. دونوں بھائی بہن میزبانوں نے عزت و تعظیم کے ساتھ سامعین کی حوصلہ افزائی فرمائی. اس پروگرام کو سن کر میں اندرونی طور پر بہت متاثر ہوا اور میرا دل چاہا کہ آپ کو خط تحریر کیا جائے. آپ کی نفیس گفتگو کے سامنے یہ ایک جسارت کی مانند ہے, لیکن مجھے خوشی ہوگی جب آپ میرے اس خط کو بزم دوستاں میں شامل کریں گے. آپ نے اپنے گزشتہ پروگرام میں سردی کی شدت میں احتیاطی تدابیر اور سوپ اور چائے کے استعمال کا ذکر کیا, سن کر بہت اچھا لگا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی پیارا دوست باتیں کر رہا ہو. آپ کے محبت بھرے کلمات نے ناچیز کو چند حرف لکھنے پر آمادہ کیا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور بالخصوص ہمارے علاقے میں سردی کی شدید لہر نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور آپ کی نصیحت انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق سوپ, یخنی اور خشک میوہ جات کا ضرور استعمال کریں. ریڈیو کی افادیت یہی ہے کہ بہت سے حساس اور انسان دوست اشخاص نے ریڈیو کو اس کی اعلیٰ علمی اور اعلیٰ اخلاقی نشریات کی وجہ سے استاد کا درجہ دیا ہے. جہاں بھی انسانیت کی خدمت کا ذکر آیا کرے گا وہاں پر ریڈیو کے اعلیٰ پروگراموں کا ذکر بڑی محبت, عزت اور احترام سے کیا جائے گا. اسی وجہ سے ریڈیو سے محبت کرنے والے سامعین ہی خط لکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ روایت زندہ رہے. آپ دونوں میزبان جس عمدہ شائستگی اور حلم و بردباری سے سامعین کے خطوط کا جواب دیتے ہیں وہ لاجواب ہے. میں آپ دونوں اور ریڈیو تہران کے پورے عملے کو عقیدت بھرا سلام پیش کرتا ہوں.
جی جناب ندیم جان صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پہلا خط, تفصیلی خط اور محبت بھرا خط بازی ارسال کیا ہے اور اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے. واٹس ایپ پر یہ ٹائپ شدہ خط ہمیں جو ہے وہ موصول ہوا اور ہم جناب عبدالغفور قیصر صاحب اور جناب فہیم نور صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کو متعارف کروانے میں اور سامعین کو جوڑنے میں ریڈیو تہران کے ساتھ ان کا کردار نہایت ہی اہم اور بہت ہی قدردانی کا لائق ہے. بہت شکریہ جناب ندیم جان صاحب آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سنا اور پروگرام بزم دوستاں کے حوالے سے جو آپ کے کلمات آپ نے تحریر فرمائے ہیں ہم ان کے لائق تو نہیں لیکن ہماری تمنا اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ سامعین تک وہ جذبات و احساسات کو منتقل کریں کہ جو انہیں چاہیے ہوتے ہیں. یعنی ہم محبت بھرا پیغام جو ہے باجی نشر کرتے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کی زندگیوں کے اندر جو ہے جیسا کہ آپ نے عرض کیا ایک مثبت انرجی جو ہے وہ منتقل کریں اپنی آواز کے ذریعے سے. اور اس میں الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم چھوٹے موٹی جو ہے وہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں نسخے ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ باتیں ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے سن رکھی ہوتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں. ویسے یہ باتیں کوئی ایسی نئی بھی نہیں ہیں اور جو ہے گھروں میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے جیسے یخنی کا پینا سوپ کا پینا میوہ جات کا استعمال جو ہے یہ رائج ہے ان ایام کے اندر اور ضروری بھی ہے چونکہ سردی سے بچاؤ کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ نسخے اپنانا جو ہے وہ نہایت ضروری ہوتا ہے اور ہمیں اپنے بدن کو گرم رکھنے کے لیے جو لوازمات ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے, گرم کپڑے پہننے چاہیے اور خاص طور پر یہاں پر تو گھروں کو گرم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے لیکن باجی پاکستان ہندوستان میں ابھی تک وہ رواج نہیں ہے کہ گھروں میں مثلاً یہ کہ ہیٹر چلائے جائیں.
یا تو ہے وہاں کی سردی کی شدت ہے وہ یہاں سے کافی ڈفرینٹ بھی
نہیں ہے لیکن جو ہے پھر بھی جو ہے دیواریں ٹھنڈی رہتی ہیں
جو سہولیات یہاں فلاں میں ابھی بھی وہاں ہے انڈیا ہمیں پاکستان
نہیں ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی آپ نے جی ہاں ایسا ہی ہے آپ نے صحیح فرمایا. اور بہرحال حکومتوں کو بھی چاہیے کہ عوام کی سہولیات کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے وہ امکانات فراہم کریں تاکہ جو ہے وہ ان کی زندگیاں آسائش کے ساتھ گزریں. بہرحال یہ بہت ہی اچھا آپ نے خط لکھا اور ریڈیو کے حوالے سے بھی آپ نے جن تعریفی کلمات کا ذکر کیا وہ بھی قابل ستائش ہیں. اور یہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو استاد کی مانند ہے یہ ہمارے اکثر سامنے جو ہے خاص طور پر بہاور نگر سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست جو ہیں سامعین جو ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں چونکہ وہ ریڈیو سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور جب وہ کچھ چیز سیکھتے ہیں تو یقینی طور پر اس کو اپنے لیے جو ہے قابل قدر سمجھتے ہیں. اور یہ تکریم و عزت جو آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط لکھا. لیکن باجی ہماری درخواست رہے گی کہ یہ پہلا خط اور آخری خط نہ ہو بلکہ خطوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو ساری رہے. ہمیں پروگراموں کے حوالے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
جی ہاں, میں یہاں سامعین کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے بھائی اگر جو ٹوٹ کے بتاتے ہیں تو ہمارے بھائی نیم حکیم ہے لیکن قطرے جان نہیں ہے, تو آپ ان کے ٹوٹکوں پر ضرور عمل
نہیں وہ نیم حکیم والی بات ہے نہ نیم حکیم ہوں بلکہ جو ہے وہ جو چیزیں اپنے مثلاً بزرگوں سے اور جاننے والوں سے سیکھی ہیں وہ ریڈیو کی حد تک. اور میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں بلکہ جب یہ کرونا وغیرہ ہو رہا تھا میں کچھ چیز بیان بھی کرتا تھا جو اکثر لوگ میں یہ تاکید کرتا تھا
کہ
ہر کسی کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل نہ کریں بلکہ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کریں.
بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ ایک دن ہم بھی ڈاکٹر اور حکیم بن جائیں گے. پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں. اگر کبھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں تو اپنا بڑا پن دکھائیں اور ہمیں معاف کر دیجیے گا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی
پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے ضلع باڑمیر سے کرپا رام کاکا صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
کے بعد لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے عملے کے لیے ڈھیروں دعائیں, آپ سب صحت و تندرست رہیں. ریڈیو تہران نے ہمیشہ حق کا پرچم بلند کیا ہے, ہمیشہ حق کی آواز کو دوستوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. دعا ہے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کا خاتمہ ہو, الہی آمین. اور ساتھ ہی ساتھ جن ملکوں میں بد امنی کی صورتحال ہے وہاں امن کا بول بالا ہو, انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا میرے بھائی. آگے چل کر لکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی جانی نقصان نہ ہو اور دنیا امن و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کرے. ہمارے گاؤں میں احمد شاہ صاحب کی درگاہ میں ہر سوموار کو وہاں جاتا ہوں اور اس دنیا میں لوگوں کے درمیان اختلافات کے خاتمے کی دعا کرتا ہوں. ہمارے گاؤں کے سابق سرپنچ جناب عرس خان سہتا جی کا حال ہی میں انتقال ہو گیا. چچا عرس خان سہتا جی کا ہمارے گاؤں کے بہت اچھے انسان تھے اور لکھا ہے کہ جو دکھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے. میرا ریڈیو تہران کے ساتھ پرانا تعلق ہے, میں ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑا رہا ہوں, اور اس کی ایک وجہ آپ کا محبت بھرا انداز ہے. آج بھی ہم ریڈیو تہران کی نشریات شوق و ذوق کے ساتھ سنتے ہیں. ریڈیو تہران بہت ہی اچھے پروگرام پیش کرتا ہے, دنیا کے حالات سے اچھے انداز میں آگاہی بھی نشر کرتا ہے.
جی جناب, کرپا رام کاگا صاحب ضلع باڑمیر راجستھان ہندوستان سے آپ نے یہ محبت بھرا خط ارسال کیا, بہت شکریہ آپ کا. باجی, جن خواہش کا انہوں نے اپنے خط میں اظہار کیا ہے, ہماری سب کی یہی دعا و تمنا ہے کہ دنیا بھر میں امن و آشتی رہے اور کوئی جنگ نہ ہو, کسی ملک پر کوئی حملہ نہ ہو, اور جو ملک جنگ زدہ ہیں خداوند متعال, جن لوگوں نے ناجائز جو ہے وہ حملے کیے ہیں خداوند متعال ان کو نیست و نابود کرے, اور جو قوتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں, جو ملکوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں, ان سب کو ان کے انجام تک جو ہے وہ پہنچائے, ان طاقتوں کو کہ جو بلا کسی سبب جو ہے وہ دوسرے ملک پر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ امن و آشتی کا بول بالا ہو, اور دنیا میں جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ امن و آشتی کے ساتھ رہیں. انہوں نے اپنے گاؤں کے ایک سرپنچ جو ہے وہ عرس خان سیتا جی کی انتقال کی خبر دی ہے, ہمیں بہت دکھ ہوا اور ان کے لیے جو ہے وہ ہم دعاگو ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے اپنے گاؤں میں ایک درگاہ ہے اس پر جاتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں, اور یہی دعاؤں کے ذریعے سے ہم آپس میں مہر و محبت اور اسی طریقے سے دوستی کو مضبوط کرنے کا یہ ذریعہ بنیں یہ دعائیں, اور دنیا میں امن کا جو ہے وہ بول بالا ہو. ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کے محبت بھرے کلمات ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے ہیں. انشاءاللہ جس طریقے سے آپ پابندی سے وقتاً فوقتاً ہمیں خط تحریر کرتے ہیں, اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیے. ہمیں آپ کا انداز بھی پسند ہے, اور آپ کے خطوط جو آپ ارسال کرتے ہیں یہ بھی نہایت اچھا لگتا ہے کہ آپ ان باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو آپ کے اطراف میں ہو رہی ہوتی ہیں. بہت شکریہ جناب کرپا رام کاگا صاحب, ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں سامعین, ایک مختصر سا یہاں پیغام ہے, اس سے بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی باقی نہیں رہا ہے. اور یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے محمود عابدی صاحب نے پاکستان کے شہر حیدرآباد سے. لکھتے ہیں کہ مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام مجھے بہت پسند ہے, شکریہ ریڈیو تہران, امید ہے یہ تسلسل جاری رہے گا.
جی جناب محمود عابدی صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ مختصر پیغام ارسال کیا. باجی مسلسل دو تین مرتبہ یہ پیغام آتا رہا, ویسے ہم دوستوں کے پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پھر تاکید کی ایک آڈیو اس کے اندر کہ میرے اس پیغام کو ضرور شامل کیجیے گا, تو لہٰذا ہم محمود عابدی صاحب کے اس پیغام کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ تفصیل سے خط جو ہے وہ تحریر فرمائیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے. آج جناب ندیم جان صاحب کا خط کچھ طولانی ہو گیا تھا, اور اس کی وجہ سے کچھ گفتگو بھی زیادہ ہو گئی. ہم سامعین سے معذرت چاہتے ہیں کہ تین یا چار خط کا جو ہمارا ایک پروگرام کا دورانیہ ہے وہ آج جو ہے مختصر رہا, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ خطوط کی تعداد کو جو ہے وہ بڑھائیں گے
اور اپنی گفتگو کو کم رکھیں گے.
انشاءاللہ کوشش کریں گے. ویسے جہاں آپ ہوں وہاں گفتگو کم ہو نہیں سکتی, لہٰذا جو ہے ہم جو ہے اشارے بھی باہر سے مل رہے ہیں, لہٰذا پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
بهاري انت
سامعین، اسلامی انقلاب کے عشرۂ فجر کے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں قرآن کے مقام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اور بابصیرت قیادت، نیز اس انقلاب کے قیام میں معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان اتحاد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
گیارہ فروری سن 1979 کو ایک اہم اور حیران کن خبر نے پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی نے پہلوی خاندان کے دور کا خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم اور عوامی انقلاب کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے اور مختلف عوامل کار فرما تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے ایک مطلق العنان اور بظاہر طاقتور پہلوی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہوئے۔ پہلوی حکومت، جسے بڑی عالمی طاقتوں، خاص طور سے امریکہ کی حمایت حاصل تھی، اس انقلابی لہر کے سامنے نہیں ٹک سکی۔ اس کامیابی میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بہادر، بابصیرت، مقبول اور ہمدرد شخصیت کی قیادت اور ملت ایران کا اتحاد و ہم آہنگی اہم ترین عنصر تھا۔ تحریک کے مختلف مراحل اور اس کی کامیابی میں ایرانی ملت کے اتحاد کو اہم ترین خصوصیات میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ سچا اور عالمگیر اتحاد ہمیشہ طاقت اور امید، نیز آخرکار فتح کا باعث بنتا ہے۔ بلا شبہ امام انقلاب نے عوام میں اتحاد پیدا کرنے اور اسے مستحکم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا، اور اپنے پیغامات اور تقاریر میں اختلافات کے حوالے سے مسلسل تنبیہ کرتے رہے۔ ایران کے عوام کی کرپٹ پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد کے دوران عوام کا اٹوٹ اتحاد اور باہمی تعاون اس بات کا باعث بنا کہ پہلوی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ پورا ہوا۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے، شانہ سب سب فولاد کے پنجے ہیں، جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ الٹی ہے
بہتر قرآن کے بھی اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان اس فکر میں ہے خوشی رہے ہر حال میں انسان
سامعین انقلاب کے دوران ایرانی قوم کا مضبوط اتحاد دو وجوہات کی بنا پر تھا، ایک شاہ کی جابرانہ اور مطلق العنان حکومت سے نفرت اور دوسری انقلاب کے نظریے کے طور پر اسلام پر گہرا یقین۔ در حقیقت ایرانی عوامی تحریک کی اسلامی فطرت اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک تھی۔ عوام کے نعرے اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ملت ایران کی تاریخ ساز تحریک کا آغاز عوام کے خالص دین و مذہب یعنی اسلام سے ہوا ہے۔ انقلاب کی فتح کے ڈیڑھ ماہ بعد ایک منفرد ریفرنڈم میں 98% سے زائد لوگوں نے اسلامی جمہوریہ نظام کے حق میں مثبت ووٹ دیا۔ در حقیقت ایرانی عوامی تحریک کی اسلامی فطرت اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک تھی۔ عوام کے نعرے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ملت ایران کی تاریخ ساز تحریک کا آغاز عوام کے خالص دین و مذہب یعنی اسلام سے ہوا ہے۔ انقلاب کی فتح کے ڈیڑھ ماہ بعد ایک منفرد ریفرنڈم میں 98% سے زائد لوگوں نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں مثبت ووٹ دیا تاکہ ان کے ملک میں اسلام کے اصول و اقدار کی حکمرانی ہو۔ اسلامی نظام کی حکمرانی کے لیے اس عظیم اور یادگار عوامی استقبال نے اچھی طرح ظاہر کیا کہ ایرانی انقلاب دیگر انقلابات کے برعکس روحانی اور اسلامی نوعیت کا حامل ہے اور انقلاب کی سمت اور اہداف عظیم آسمانی تعلیمات اور اقدار پر مبنی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی قوم کے اتحاد میں دین اسلام کے کردار کے بارے میں فرماتے ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مرضی نہ ہو بنی نوع انسان کے لیے کلمہ اتحاد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔
اگرچہ ایران کے لوگ گہرے مذہبی عقائد رکھتے ہیں لیکن جس چیز نے ان عقائد کو شاہ کی حکومت کے خلاف جد و جہد کا ہدف اور آئیڈیل کے طور پر قبول کیا وہ ان کے محبوب رہنما امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے رہنما اصول تھے۔ روحانیت اور مذہب کی طرف لوگوں کی توجہ سے آگاہ کرتے ہوئے امام خمینی نے عوام کو اسلام کی آزادی اور ظلم مخالف تعلیمات کے گرد متحد ہونے کی دعوت دی۔ بلا شبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیداری کا آغاز تقریباً 1963 میں اپنے طلبہ اور ہم خیال ساتھیوں اور انقلابیوں کے ساتھ مل کر کیا اور اسلام کو ظلم و تسلط کے خلاف لڑنے اور محروموں اور چاہنے والوں کی حمایت کے مذہب کے طور پر متعارف کرایا۔ درحقیقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اسلام کی سماجی اور سیاسی تعلیمات سے متعارف کرایا اور ان کے نفاذ کو خدا کی رضا مندی اور انقلاب کی نجات اور فتح کے لیے مدد کا سبب قرار دیا، جیسا کہ ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں پڑھتے ہیں، اے مومنین جو تم ایمان لائے ہو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔
سامعین شاہ کے خلاف اپنی جد و جہد کے دوران اور انقلاب کی فتح کے بعد بھی ایران کے مسلمان عوام نے کئی بار خدا کی مدد کے آثار دیکھے ہیں۔ جب انہوں نے اس مدد پر بھروسہ کیا اور اس کے نورانی راستے پر قدم بڑھائے تو خدا نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ لوگوں کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ اثر انگیز مظاہرے اور اجتماعات مذہبی اور مذہبی مواقع پر منعقد کیے گئے۔ خاص طور پر ظلم کے خلاف قیام کرنے والے رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ایام شہادت اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مؤثر واقع ہوئے۔ ایام محرم میں تعزیہ، عاشورہ اور اربعین کے بڑے اور شاندار جلوس نکالے گئے جو اسلام کی تعلیمات کے سائے میں ایرانی عوام کی طاقت اور اتحاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان اجتماعات کے انقلابی نعروں نے سب کو حیران کر دیا۔
جب ہم ایرانی عوام کے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم ان اقدار اور احکام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کا ذکر مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منفرد معجزہ مختلف شعبوں میں انسان کے انفرادی اور سماجی اعمال کے لیے ایک مکمل رہنما ہے۔ انقلاب کے مشکل مراحل میں قرآن کریم کی تعلیمات ہمیشہ امید افزا تھیں۔ پہلوی حکومت جیسی بظاہر طاقتور حکومت کے برعکس، جو لوگوں کو دبانے کے لیے جدید آلات سے لیس تھی اور غیر ملکیوں کی حمایت یافتہ بھی تھی، کے خلاف خدا پر بھروسہ کرنے اور اس کی مدد مانگنے سے لوگوں کو روحانی طاقت اور حوصلہ ملا، اور قرآن میں اہل حق کو فتح کا جو وعدہ کیا گیا وہ اس بات کا باعث بنا کہ ملت ایران میدان عمل میں ڈٹ گئی۔ انہوں نے اس عظیم آسمانی کتاب میں پڑھا، اور خدا پر بھروسہ رکھو کیونکہ خدا ہی انسان کا مددگار اور محافظ ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ ایران کے مسلمان عوام نے اپنی مشکل جد و جہد میں خدا کی قدرت پر بھروسہ کیا، جو ہر ظالم کو نیست و نابود کرنے پر قادر ہے، اور اس طرح انہوں نے فتح کی بشارت کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ سورہ الفصلت آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب واحد اللہ ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، اس قول کے مطابق فرشتے ان کے پاس اترے اور کہا تم مت ڈرو اور غمگین نہ ہو، اور اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔
ترک گام زن منزل مادور نے،
تیز ترک گام زن منزل مادور نے،
ناقے سیار من آہو تاتار من، درہم دینار من اندک بسیار من، دولت بیدار من منزل مادور نے، تیز ترک گام زن منزل مادور نے،
در تپشے آفتاب
بوت زنی در سراب، ہم بشب مہتاب سندر بھی چوں شہا، چشم تو نا دید خواب منزل مادور نے، تیز ترک گام زن منزل مادور نے۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ممتاز روحانی پیشوا اور قرآن کے مفسر کی حیثیت سے انقلاب کے دوران لوگوں کو کتاب وحی کی پیروی کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی مسلسل ترغیب دی۔ در حقیقت قرآن پاک اسلامی انقلاب کے مطلوبہ مثالی معاشرے کی تشکیل کا روڈ میپ ہے جسے رب العزت نے نازل کیا ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس عظیم عوامی انقلاب کے قائد نے اس کی تمام اقدار کو لفظ وحی سے ہی جانا اور کہا ہم نے تحریک اس لیے شروع کی تاکہ ہمارے ملک میں اسلام اور اسلام کے قوانین اور قرآن کی حکمرانی ہو، اور کوئی قانون خلاف قرآن نہیں ہوگا۔ در حقیقت وہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کو آزادی، خود مختاری اور جمہوریہ جیسے اہداف کی پاسداری کے لیے سمجھتے ہیں، اور ان نظریات کو اسلام کی عظیم تعلیمات سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ کہ مغربی ماڈلز سے۔ اس وضاحت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کو اسلامی اور قرآن کی روحانیت اور تعلیمات پر مبنی حکومت کا ایک طریقہ اور روش سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مغربی لبرل حکومتوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر اس پر دباؤ ڈالا۔ دوسری طرف اسلامی انقلاب کے نظریات، جو کہ اسلام اور قرآن کی آسمانی اقدار سے جنم لیتے ہیں، مظلوم لوگوں کے لیے حتیٰ مغرب کی مادیت پرستی اور کرپشن سے تنگ آنے والے انسانوں کے لیے بھی امید کی کرن بن گئے ہیں۔ بلا شبہ یہ روحانی اور زندگی بخش اقدار اب بہت سے معاشروں میں پھیل چکی ہیں اور انشاءاللہ مزید پھیلتی رہیں گی۔
دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے کردار تھا کردار حسینی نقوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے گزرنے والے सब है बाब तेरे फुर्सत में रो रहे हैं सभी है बाब तेरे फुर्सत में ऐसा लगता है अब आंसू नहीं थमने वाले राह इस्लाम पे दुनिया से गुजरने वाले राह इस्लाम पे दुनिया से गुजरने तुझे दीन पे मरने वाले हम न भूलेंगे तुझे दीन पे मरने वाले जिंदा रखेंगे तुझे दीन पे चलने वाले गुलशन को लहू से सींचा तुमने इस्लाम के गुलशन को लहू से सींचा याद करते हैं तुम्हें फूल ये खिलने वाले राहे इस्लाम पे दुनिया से गुजरने
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز